توكلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم حاضرین محترم گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کچھ باتیں میں نے کہی تھیں جو مرنے سے متعلق تھیں یقیناً ایک مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے حاضری ہوگی حساب و کتاب ہوگا قیامت کا دن ہوگا تو ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور یہ کیسی چیز ہے کہ بڑے بڑے کافر جو اللہ کے وجود کو بھی نہیں مانتے منکر ہیں لیکن موت کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا البتہ کفار مرنے سے گھبراتے ہیں اہل ایمان نے چونکہ طریقے کافروں کے اختیار کر لیے زندگی بود و باش رہن سہن طور طریقے ان کے اپنا لیے اور دنیا کو اپنا محبوب اور مرغوب اور اپنا مرکز بنا لیا اس لیے جس طرح مرنے سے وہ گھبراتے ہیں اس طرح مومن بھی گھبرانے لگے مسلمان بھی گھبرانے لگا ورنہ مسلمان کبھی موت سے ڈرتا نہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ قبر میں جب ہم چلے جائیں گے موت کے فرشتے منکر نکیر آئیں گے سوال جواب کے لیے تو یہ بتائیے کہ میں اس وقت ہوش میں ہوں گا کہ نہیں یعنی میری حالت کیسی ہوگی عقل اس وقت موجود ہوگی یا نہیں میں ہوش میں ہوں گا یا نہیں آپ نے فرمایا تم ایسے ہی ہوگے جیسے اب ہو تو انہوں نے فرمایا پھر پرواہ نہیں ہے کچھ اگر اس وقت ہوش میں ہوں گا تو انشاءاللہ جواب میں دے دوں گا پھر مجھے پرواہ نہیں کسی بات کی تو ایک مومن کو تو ایسا ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ موت تو منتقل ہونے کا نام ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام ہم زمین سے باہر آئے اور اب زمین میں واپس چلے جائیں گے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے انسان کی پیدائش ہی مٹی ہے اسی لیے مٹی میں ہی واپس جائے گا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم اور اسی میں ہم لوٹائیں گے تمہیں ومنہا نخرجکم تارتا نخرا اور دوسری مرتبہ جب تمہیں اٹھایا جائے گا تو بھی اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا اپنی قبروں سے اٹھیں گے لوگ تو اس لیے مسلمان کے لیے تو گھبرانے والی چیز ہے ہی نہیں بھائی ایک آدمی اگر کوئی ہمارا عزیز لاہور میں رہتا ہے یا پشاور میں رہتا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ بھائی ہمیں کچھ دن بعد اس سے ملنے کے لیے جانا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں اس لیے کہ بھائی ایک سفر کا سفر رہے گا اور ملاقات بھی ہوگی تو اسی طریقے سے جن کے عزیز و اقارب دوست احباب رشتہ دار دنیا سے چلے گئے بظاہر جدا ہو گئے لیکن ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو گئے اب جب ہمارا وقت آئے گا تو یہ بھی کوئی گھبرانے کی بات نہیں اس لیے کہ ان سے ملاقات ہوگی جو جا چکے ان عزیزوں سے ملاقات ہوگی مثلا کسی کے ماں باپ رخصت ہو گئے ہم سے زندگی میں تو اب اسے خوش ہونا چاہیے کہ وہ مر کے ماں باپ سے ملاقات ہو جائے کسی کی بیوی اگر دنیا سے چلی گئی خوش ہونا چاہیے کہ بیوی سے ملاقات ہو جائے یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ہمارا جو محبتوں کے مرکز ہیں یہی چیزیں. ورنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ جب دنیا سے جانے لگے تو خوش ہو رہے تھے, گھر والے رو رہے تھے اور یہ خوش ہو رہے تھے, اور ساتھ میں فرما رہے تھے کہ کیسی اچھی بات ہے کہ کل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی, صحابہ کرام سے ملاقات ہوگی, دوستوں سے ملیں گے جا کے. تو اس کا ایسا یقین ہونا چاہیے جیسے زندگی میں, اگر آدمی کی زندگی ہے کسی سے ملنے جا رہا ہے تو مل کر جیسی خوشی ہوتی ہے. حدیث شریف میں بھی اس مضمون کو بیان کیا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جس طرح آپس میں مل کر دنیا میں خوش ہوتے ہو, اسی طریقے سے جب کوئی شخص یہاں سے دنیا سے جاتا ہے تو جو پہلے مر چکے ہیں وہ استقبال کے لیے موجود ہوتے ہیں اور انہیں ایسی خوشی ہوتی ہے جیسے دنیا میں تم مل کر آپس میں خوش ہوتے ہو. تو ایک مسلمان کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سمجھنا چاہیے اور اس کا یقین بڑھنا چاہیے کہ بہرحال یہ جدائی جو ہے عارضی ہے, جو چلا گیا دنیا سے وہ بھی عارضی طور پر دنیا سے, یعنی وہ تو چلا تو گیا لیکن ہماری جدا کچھ دیر بعد ہم بھی چلے جائیں گے. اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ارے جو مر گیا وہ تو چلا گیا, تم اپنی فکر کرو, ہم اس کو رو رہے ہیں جو دنیا سے چلا گیا. اب اپنے آپ کو رونا چاہیے کہ ہمارے جانے کا وقت آ گیا, جس نے جانا تھا وہ تو گیا, اس کا جو واسطہ پڑھنا تھا موت سے واسطہ پڑ گیا, منکر نکیر سے واسطہ پڑھنا تھا پڑ گیا, قبر میں جانا تھا چلا گیا, اب ہم نے جانا ہے. اصل میں یہ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو تو پھر آدمی بجائے اس کے کہ وہ جو ماتم کرتے ہیں روتے ہیں, وہ بجائے اس کے اپنی فکر میں لگ جائیں کہ بھائی جانے والا تو چلا گیا, اب تو ہم باقی ہیں اور جو باقی ہے وہ اس مرحلے سے گزرے گا یقیناً, تو اس لیے فکر تو اپنی ہمیں کرنی چاہیے. تو ہم دوسرے کی فکر میں لگے رہتے ہیں ہر وقت لیکن اپنی فکر بالکل نہیں کرتے. تو بہرحال دنیا سے جس طرح آدمی دنیا میں ملاقاتیں کرتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ استقبال کرتے ہیں آنے والوں کا, اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو مر گئے تم اسے مردہ کہتے ہو لیکن تم حقیقت میں یہ ہے کہ جس طرح زندوں کو کسی چیز سے تکلیف پہنچتی انہیں بھی پہنچتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ تم قبروں پہ مت بیٹھو, ہڈیوں پر مت بیٹھو, جس طرح ہڈیوں میں تکلیف دنیا میں پہنچتی ایسی تکلیف انہیں بھی پہنچتی. ہمارے یہاں تو قبرستان اتنے غیر مرتب ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, کہ قبروں کے اوپر سے ہم گزرتے ہوئے جاتے ہیں. خاص طور پر مسلمانوں کے قبروں کا تو یہی حال, باقی لوگوں کا معاملہ پھر بھی منظم مرتب ہوتا ہے لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بس اس کو ایسا غیر مرتب کرتے ہیں کہ چلنے کے راستے تک بھی نہیں چھوڑتے, جس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جا کے بیٹھیں گے تو قبروں پہ بیٹھیں گے, کھڑے ہوں گے تو قبروں پر کھڑے ہوں گے, چلیں گے تو قبروں پر چلیں گے. یہ سارے احوال ہمارے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا نہ کرو, منع فرمایا. جس طرح زندوں کو تکلیف ہوتی ہے بالکل اسی طرح مردوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مر گیا, ارے بھائی مر ضرور گیا لیکن ابھی حالت برزخ میں ہے. برزخ جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جو نہ دنیا میں موجود ہے نہ آخرت میں, بلکہ آڑ پردہ, اصل برزخ کہتے ہیں اصل میں آڑ اور پردے کو, چونکہ وہ ہم سے پردہ کر گیا, آڑ میں چلا گیا, ہمیں اس کے احوال کی خبر نہیں. یعنی اس اعتبار سے تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احوال ہمیں بتلائے برزخ کے, اس حد تک تو ہم جانتے ہیں کہ قبر میں کیا ہونا ہے, لیکن آدمی کا جب واسطہ پڑتا ہے تو وہ ایک دوسری چیز. تو اس لیے یہ ہم سے چونکہ آڑ میں وہ چلا گیا اور پردے میں چلا گیا, اس لیے اس کے حالات کا ہمیں علم نہیں, اس لیے برزخ کہلاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آدمی قبر میں نہ جائے یا قبر میں اس کو جو ہے دفن نہ کریں, جیسے بعض لوگ جلا دیتے ہیں, بعض لوگ جو ہیں کچھ اور معاملہ کرتے ہیں. تو بے شک چاہے جو معاملہ کر لیں, جب مر گیا تو اس کے بعد اس کا رابطہ اور تعلق جو ہے برزخ سے قائم ہو جاتا ہے, چاہے کسی نے جلا دیا ہو, چاہے پانی میں بہا دیا ہو, چاہے کچھ بھی کر دیا ہو. چنانچہ ایک شخص کا قصہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ بعض اوقات بعض واقعات بیان بھی فرما دیتے ہیں اور بعض اوقات لوگوں کو اس کی اطلاع ہو جاتی ہے. تو یہ اطلاع عبرت کے لیے ہوتی ہے, ضروری نہیں کہ ہر وقت ایسے واقعات پیش آئیں. ایک شخص جو بہت ہی گناہگار تھا, جب مرنے لگا تو اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میاں میرے مرنے کا وقت قریب آ رہا ہے, میں بہت ہی بس گناہگار ہوں, تم ایسا کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا, اتنا جلانا کہ بالکل راکھ بن جائے, اور پھر اس راکھ کو کچھ ایسا کرنا کہ کچھ ہوا میں اڑا دینا, کچھ دریا میں بہا دینا، کچھ اور دریا میں کہیں سمندر میں ڈال دینا، یعنی اس طرح سے کر دینا کہ کسی ایک جگہ جمع نہ ہو میرے ذرات، بلکہ دنیا میں عالم میں سب میں پھیل جائیں۔ اور دل میں سوچا کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھے پھر بھی جمع کر لیا تو ایسا عذاب دے گا مجھے کہ شاید ہی کسی کو دے۔ بہرحال وصیت کی اس نے، ان کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اللہ رب العزت تو قادر مطلق ہیں، سمندر کو حکم دے دیا کہ اس کے ذروں کو جمع کرو، ہوا کو حکم دے دیا کہ اس کے ذروں کو جمع کرو، اور جہاں کہیں اور اڑائی گئی تھی سب چیزوں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ جب اس کے سب ذرات جمع ہو گئے تو حکم دے دیا کہ ہاں بھائی زندہ ہو جاؤ۔ اب پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، جلانے کی وصیت کیوں کی، ہوا میں اڑانے کی وصیت کیوں کی، پانی میں بہانے کی وصیت کیوں کی؟ اس نے کہا کہ اللہ، میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو قادر مطلق ہے، اور یہ جانتا تھا اس وقت بھی، لیکن تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا میں نے کیا۔ اگر چامل تو غلط ہوا، لیکن تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اسی لیے کہتے ہیں نقطہ نواز ہیں، کس بات پر بخش دیں۔ بعض اوقات آدمی کا طریقہ غلط ہوتا ہے، لیکن نیت جو ہے خالص ہوتی ہے، اخلاص کی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو اسی بات پر بخش دیا، مغفرت فرما دی کہ جا، اگر تجھے مجھ سے اتنا خوف اور میرا ڈر ہے تیرے دل میں تو تیری مغفرت۔ تو بات یہ کہ اللہ تو قادر مطلق ہے اس بات پر کہ ہمارے ذروں کو جمع کر دیں، چاہے کوئی کہیں بھی چلا جائے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی قبر میں جائے تو ہی عالم برزخ شروع ہوگا، ورنہ عالم برزخ نہیں۔ ارے بھائی، یہاں انتقال ہوا اس کے بعد عالم برزخ شروع، بس جیسے ہی روح نکل گئی برزخ کا معاملہ شروع۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے، اور آپ نے یہ لوگوں کو کہا بھی کہ تم جایا کرو، قبرستان جایا کرو تاکہ تم عبرت حاصل کرو، اس نیت سے جاؤ وہاں جا کر مقام عبرت ہے چونکہ قبرستان، یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی دنیا میں ہماری طرح چلتے تھے، پھرتے تھے، اور مختلف ناز کیا کرتے تھے، محلات میں بھی رہتے تھے، دکانوں پر بھی جاتے تھے، فیکٹریوں پر بھی جاتے تھے، یہ سب وہی لوگ تو ہیں۔ تو ایک عالم آباد ہے، قبرستان میں چلے جائیے تو کبھی جاؤ دیکھو کہ بھائی یہ سب لوگ ایسے ہی تھے جیسے آج میں چل پھر رہا ہوں، لیکن آج ان کا نام و نشان بھی نہیں، وجود بھی نہیں، نہ جانے قبر میں کس حال میں ہوں گے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو سوچا کرو کہ ایک دن میں نے بھی یہاں آنا ہے، اس لیے شکستہ قبریں بھی بعض اوقات وہاں نظر آتی ہیں، تو ان سے بھی عبرت حاصل کرو۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو قبریں شکستہ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کو ان پر زیادہ رحم آتا ہے، اللہ کی مغفرت زیادہ متوجہ ہوتی ہے اپنے بندے کی شکستگی دیکھ کے۔ دنیا میں بھی جو بندہ شکستہ دل ہوتا ہے اللہ رب العزت کا خاص مرکز ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اگر قبر ٹوٹی پھوٹی ہے، بعض لوگ بڑی فکر کرتے ہیں اس بات کی، بہت زیادہ فکر کرتے رہتے ہیں، تو یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو ٹھیک کر دے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعض اوقات مدتیں گزر جاتی ہیں اور آدمی جو ہے وہ، یعنی بیٹے بھی مرکب گئے، اس کے بعد پھر پتہ نہیں پوتے ہوتے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، تو اسی طریقے سے جس کا جتنا قریبی تعلق ہوتا ہے تو کچھ عرصے تو انسان جاتا ہے، لیکن آہستہ 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 جانا وانا سب کم ہو جاتا ہے۔ اب جیسے یوں کہہ لیجئے، جب کوئی مرتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ مر جاؤں گا، کبھی اپنا سر دیوار پہ مارتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، اور کہتا بس اس کو موت آ گئی مجھے آ جاتی، لیکن آہستہ 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 کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، دکان بھی جاتا ہے، سارے کاروبار شروع کر دیتا ہے، اس کے بعد پھر اسے اپنی زندگی اچھی لگنے لگتی۔ تو ایک کیفیت ہوتی ہے وقتی طور پر تاریخ، لیکن اس کے بعد پھر وہی اسی ڈگر پر چل پڑتا ہے۔ اگر مرنے والے کے ساتھ آدمی مر جایا کریں تو آج سبھی مر جاتے، کتنے لوگ ہیں جو روزانہ مرتے لیکن کوئی کسی مرنے والے کے ساتھ مرتا نہیں، اور اگر کسی نے ایسی حماقت کر لی تو وہ حماقت ہی کہلاتی ہے، یعنی کسی کے مرنے پر مر گیا، خودکشی کر لی، تو وہ ناجائز موت مرے گا، حرام موت مرے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی، زندگی نعمت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت تک پہنچیں گے اعمال صالحہ کر کے۔ بہرحال آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے قبرستان میں، اور وہاں جب تک کہ قبر کھودی جا رہی تھی یا جو بھی معاملہ تھا، وہاں بیٹھ گئے، اور جس طرح ایک شخص جو فکر مند ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں آپ کے کوئی لکڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے، اور اس وقت آپ نے صحابہ اکرام کو بھی اپنے قریب بٹھا لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب مومن آدمی کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے تو فرشتے آ کر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حد نظر تک فرشتے ہی فرشتے جمع ہوتے ہیں، اور پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، یعنی حضرت عزیر عزرائیل علیہ السلام، وہ آتے ہیں ملک الموت، جو موت کا فرشتہ کہلاتا ہے، موت جان نکالتا ہے، اور وہ جب آتے ہیں تو نیک آدمی کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ رب اے نفس مطمئنہ نکل اپنے رب کی طرف، یا یہ تو نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضیہ مرضیہ، اس حال میں کہ اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی. جب یہ پیغام سنتا ہے تو روح بھی بے قرار ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے روح جلد از جلد نکل جاتی ہے انسان کے جسم سے جس طریقے سے مشک سے پانی نکل جاتا ہے، پانی کے قطرے کی آخری بوند بھی مشک سے جلدی سے نکل جاتی ہے، باقی نہیں رہتی اور اسے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، اس طرح سے وہ نکل جاتی ہے، اور ملک الموت جو ہے اس روح کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. فرشتے جو پہلے سے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس جنت کا لباس، جنت کا کفن ہوتا ہے، خوشبوئیں ہوتی ہیں، اور جیسے ہی ملک الموت کے ہاتھ میں روح آتی ہے سارے فرشتے ان کی طرف جھپٹتے ہیں اور ایک لمحے بھی ان کے ہاتھ میں رہنے نہیں دیتے، جلد از جلد ان سے لے لیتے ہیں، اس کو خوشبو میں بساتے ہیں، اور کفن جو جنت سے آیا ہوا ہوتا ہے اس میں لپیٹتے ہیں، اور لپیٹ کر آسمان دنیا سے دنیا کی طرف چل پڑتے ہیں. یہاں تک کہ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو پوچھتے ہیں کون، تو جو بھی دنیا میں اس کا اچھے سے اچھا نام تھا اس نام سے پکارا کہا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں کی روح جو ہے وہ اس وقت آئی ہے، تو دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کا آنا مبارک ہو. اسی طریقے سے آسمان پر جو فرشتے ہیں اس کے جو مقربین ہیں وہ دوسرے آسمان تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں بھی دروازہ کھلوایا جاتا ہے اور وہ بھی اسے خوش آمدید کہتے ہیں، اور پھر وہاں کے جو مقربین ہیں وہ تیسرے آسمان تک اور تیسرے والے چوتھے تک، یہاں تک کہ ساتوں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کو کتاب علیین میں لکھ دو، ان الابرار لفی علیین، قرآن مجید نے فرمایا کہ ابرار اور نیک لوگ جو ہیں وہ علیین میں ہوں گے. تو فرمایا کہ اس کو کتاب علیین میں لکھ دو، البتہ اس کی روح کو دنیا میں واپس لے جاؤ اس کی قبر میں اور اس کے جسم میں لوٹا دو. چنانچہ فرشتے وہاں سے اسے واپس لے کر آتے ہیں، کتاب علیین میں لکھ دیا جاتا ہے اس کا نام، اور دنیا میں آ کر اس کی قبر میں اس کے روح کو لوٹا دیا جاتا ہے. یہ سارے مراحل آنے واحد میں طے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ لمبائی چوڑائی کی ضرورت نہیں کہ صاحب دنیا میں ہم فاصلہ جو ہے وہ اتنے گھنٹوں میں طے کرتے ہیں تو نہ جانے کتنے سال لگیں گے، ایسا نہیں، بلکہ سارے مرحلے جلد از جلد طے ہو جاتے ہیں اور اس کی روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے. اب فرشتے جو ہیں وہ منکر نکیر اس کو اٹھا کر قبر میں بٹھاتے ہیں اور اب پوچھتے ہیں کہ مر ربو کا، تیرا رب کون؟ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے لیے جواب دینا کوئی مشکل نہیں ہوتا، جنہوں نے دنیا میں اس کی مشق کی ہے، جنہوں نے واقعتاً اپنے رب کو رب جانا ہے، اس کے احکامات پر عمل کیا ہے اور نافرمانیوں والی زندگی نہیں گزاری، وہ فوراً کہتا ہے کہ ربی اللہ، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میرا رب تو اللہ ہے. حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب وہ قبر میں چلی گئی، دفنا دیا گیا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا، یعنی ان کے بارے میں یہ منقول ہے، کہا کہ جب فرشتے آئے اور انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ارے رب سے پوچھ کے آؤ کہ وہ مجھے اپنی بندی سمجھتے ہیں کہ نہیں، میرے رب تو وہی ہیں، لیکن اللہ سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے اپنی بندی سمجھتے ہیں کہ نہیں، تو یہ جواب ہر ایک تو نہیں دے سکتا، یہ وہی دے گا جس نے کوئی لمحہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں نہ گزارا ہو، بلکہ ہر لمحے اللہ رب العزت کو یاد کر کے اس کی محبت میں، اس کی فرمبرداری میں اپنی زندگی بسر کی ہو، وہی جواب دے گا. تو بہرحال جو مومن ہوتا ہے دنیا میں ایمان والی زندگی اس نے گزاری، ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزار کر گیا ہوتا ہے، وہ فوراً کہتا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے. ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو جواب دیتا دینی الاسلام، اسلام ہمارا دین. لیکن یہ وہی شخص کہے گا جو دنیا میں واقعی اسلام کو اپنا دین سمجھتا ہو اس کے تقاضوں پر عمل کیا اس نے, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے, کون صاحب ہے؟ تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے رسول ہیں, میں ان پر ایمان لے آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر اس کی قبر کو حد نظر تک وسیع کر دیا جاتا ہے, اور اس کے لیے جنت کے لباس اس کو پہنا دیے جاتے ہیں, جنت کے بستر بچھا دیے جاتے ہیں, ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ تیرا عمل کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا عمل جب مجھ پر میں نے قرآن مجید کو اللہ کی کتاب سمجھا, اس کے تقاضوں پر عمل کیا, اس کی تصدیق کی, تو ایک منادی ندا دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا, تو اس کے بعد پھر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ دوزخ کی کھڑکی کھول کر اس کو دوزخ دکھائی جاتی ہے جس میں آگ کی ایسی لپٹیں ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کو کھا رہی ہوتی ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ دیکھ اللہ نے تجھے کیسی خراب جگہ سے بچا لیا, یعنی خدا نہ کرے اگر تو اچھے عمل والا نہ ہوتا تو پھر یہ جہنم تیرا مقام ہوتی, لیکن اللہ نے تجھے اپنے فضل و کرم سے اس جہنم سے بچا لیا. اور پھر ایک خوش شکل انسان اس کے سامنے آتا ہے جس کے کپڑے بھی خوبصورت ہوتے ہیں, لباس بھی اچھا ہوتا ہے, خوشبوؤں میں بسا ہوا چہرہ بھی انتہائی خوبصورت ہوتا ہے, جس کی طرف انسان کا دل کھینچا جاتا ہے. تو یہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا اچھا عمل ہوں, تیرا عمل صالح ہوں, دنیا میں جو تو نیک عمل کیا کرتا تھا آج اللہ تعالیٰ نے مشکل کر کے تیرے سامنے کر دیا تاکہ تجھے قرار حاصل ہو, تاکہ تجھے سکون حاصل ہو, تاکہ تجھے اطمینان قلب ہو. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ روح لوٹائی جاتی ہے جسم میں دوبارہ سے, تو وہ وقت ہوتا ہے عصر کے وقت کا, فرشتے اس سے سوال و جواب کرنا چاہتے ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ میاں پرے ہٹو, تم کہاں سوال جواب میں لگ گئے, نماز کا وقت قریب ہے اور میرا وقت جو ہے عصر کا نکلا جا رہا ہے, مجھے نماز پڑھنے دو, ہٹو یہاں سے. تو میرے عزیز بھائی کون کہے گا؟ یہ جس نے نماز کا دنیا میں خیال رکھا ہوگا وہی کہہ سکتا ہے, جس نے نماز کو نمازی نہیں سمجھا, پڑھی پڑھ لی, نہ پڑھی نہ پڑھی, تو یہ خیال بھی اسی کو آئے گا کہ بھائی سورج غروب ہونے والا ہے, ایسا نہ ہو کہ میرے عصر کی نماز نکل جائے. تو فرشتوں کہیں گے میاں ہٹو, مجھے سوال جواب کو چھوڑو, بعد میں کرتے رہنا, مجھے نماز پڑھنے دو. تو یہ حال ہوگا, تو یقیناً یہ ان لوگوں کی حالت ہوگی جنہوں نے ایمان والی زندگی دنیا میں گزاری, اللہ کے احکامات پر عمل کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر اور آپ کے ارشادات پر مر مٹے, تو اللہ رب العزت بھی پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمائیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بس پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ تم سوتے رہو, قیامت تک سو, جیسے کہ دلہن سوتی ہے اور سوائے اس کے دولہا کے اسے کوئی نہیں اٹھاتا, اسی طریقے سے تم بھی آرام سے سو. بس تو سو جاتا ہے. اب اس کے حقیقی احوال باقی کے تو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں, لیکن بہرحال اتنا آتا ہے کہ جب آدمی قبر پر جاتا ہے, السلام علیکم یا اہل القبور, یغفر اللہ لنا ولکم, انتم لنا سلف ونحن بلا سلف, وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون. یہ چاہیے کہ ہم وہاں جا کر سلام پیش کریں. یقیناً سلام پیش کیا جاتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ وہ مردے سنتے ہیں تمہارے سلام, قبر پہ جاتے ہو سلام کرتے ہو, سلام کا جواب دیتے ہیں, لیکن تم سن نہیں سکتے. اگر تم ان کا کلام سن لو, ان کا جواب سن لو, تو یقیناً پھر مردوں کو دفنانا چھوڑ دو, ہیبت طاری ہو جائے, روب طاری ہو جائے. اس لیے انسانوں کے سوا سب سنتے ہیں, لیکن انسان اور جنات نہیں سنتے, اور باقی جتنے جانور حیوانات ہیں وہ سنتے ہیں. تو بہرحال یہ انسان کو چاہیے قبر پر جائے, جا کر سلام بھی کرے, اور اپنی عبرت کے لیے تو جانا ہی چاہیے. جزاک اللہ. تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ ہم جب جاتے ہیں تو یہ سلام پیش کرنا چاہیے, السلام علیکم یا اہل القبور, سلامتی ہو تم پر اے قبر والو, یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت کرے, ہماری بھی مغفرت کرے, انتم لنا سلفن, تم ہمارے سلف ہو، ہم سے پہلے یہاں پر آ گئے، ونحن بالاثر، اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے، تم پہلے آ گئے ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں، کوئی پہلے چلا گیا کوئی بعد میں چلا گیا، جانا سب نے وہی ہے، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، ہم انشاءاللہ تم سے جلد آ ملیں گے۔ تو یہ اصل میں وہ سلام پیش کرتے ہیں، ساتھ میں یہ دیکھیے اگر ترجمہ بھی ذہن میں ہو، مطلب اور مفہوم بھی ذہن میں ہو، تو کتنی عبرت کی بات ہوتی ہے کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اللہ تم پر سلامتی نازل فرمائے، اور تم پہلے آگے ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں قریب، چاہے اس قبر میں اور یا جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین رکھی ہے، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں، ان اللہ عندہ علم الساعۃ، قیامت کب آئے گی اس کا علم کسی کو نہیں، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی اس کا کسی کو علم نہیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے اس کا علم کسی کو نہیں۔ بعض جاہل آدمی کہتے ہیں صاحب آج کل تو ترقی کا زمانہ ہے تو پتہ چل جاتا ہے کیا ہے، تو وہ صرف ظاہر بھی چونکہ لوگ ہوتے ہیں سطحی علم ہوتا ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ محض اتنی سی بات کہ لڑکا ہے لڑکی پتہ چل جائے تو صاحب سب کچھ پتہ چل گیا، دیکھیے قرآن کا دعویٰ غلط ہو گیا علیہ باللہ، حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بعض اوقات تو دعویٰ بھی غلط ہوتا ہے، کہتے کچھ ہیں ہوتا کچھ، ایسے بہت سے واقعات سامنے ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ جب پتہ چل گیا تو پتہ چلنے کے بعد کیا یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ لڑکا مسلمان بھی رہے گا یا نہیں، یا کفر اختیار کر لے گا، مرنے کے بعد زندہ رہے گا یا مر جائے گا، پیدا ہونے کے بعد زندہ رہے گا یا مر جائے گا، سعید لوگوں میں شامل ہے یا شقی لوگوں میں شامل ہے، یعنی یہ تو کسی اس کی حقیقت کا تو کسی کو علم نہیں۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے یا علم ما فی الارحام، رحم میں کیا ہے، جنتی ہے یا دوزخی، سعید ہے یا شقی، نیک ہے یا بد، زندہ ہے یا مردہ، اس کا تو کسی کو پتہ نہیں، اس لیے وہ تمام سے متعلق یہ بات ہوتی ہے یا علم ما فی الارحام، یقیناً ان تمام باتوں کا علم تو اللہ رب العزت ہی کو ہے، اور اگر ایک آدھ بات کا پتہ چل جاتا ہے تو ساری باتوں کا پتہ چلنا اس سے لازم نہیں آتا کہ سب کا پتہ چل گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی چیز کسی خارجی ذرائع سے معلوم ہو جائے، چاہے وہ آلات سے، چاہے وہ مشینری سے، چاہے کسی کے بتانے سے، تو پھر وہ غیب نہیں رہتا، یہ بھی یاد رکھیں۔ غیب صرف اسے کہتے ہیں جو کسی کے بتائے بغیر، بغیر آلات کے، بغیر جو ہے وہ اسباب کے، خود بخود معلوم ہو جائے، اسے غیب کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا غیب ایسا ہی ہے، اس کو کوئی بتاتا نہیں، اس کو معلوم ہے پہلے سے ہر چیز، لیکن اس کے علاوہ کسی انسان کا غیب ایسا نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، جب خبر غیب کی بات آئی تو انباء الغیب آتا ہے، تلک من انباء الغیب، انباء الغیب کا مطلب غیب کی خبر، خود غیب نہیں، غیب اور چیز ہے اور غیب کی خبر اور چیز۔ اب مثلا اللہ رب العزت نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی ساری خبریں بتا دی، دوزخ کا بتا دیا۔ حضرت مولانا عاشق علیہ صاحب بلند شہی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی کہ آج دنیا میں لوگ اس کو اپنا محسن سمجھتے ہیں جو پہاڑوں کا علم بتا دے، چاند سورج کا بتا دے، سمندروں کا بتا دے، صاحب بڑا محسن ہے جی، بڑی ترقی کی انہوں نے ہمیں بتا دیا۔ فرمایا حقیقی محسن اعظم تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں انہوں نے ہمیں جنت اور دوزخ کی بھی خبریں عطا فرما دی، قبر میں کیا ہونا اس کی بھی خبریں عطا فرما دی، تو حقیقی محسن کون ہوئے بھائی؟ تاکہ ہم دنیا میں رہ کے اپنے اعمال کو درست کر لیں، ایسا نہ ہو کہ اپنے اعمال کو ہم خراب رکھیں اور نتیجتاً پھر کافروں کے جیسا خدا نہ کرے احوال ہمارا ہو جائے۔ تو حقیقی محسن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ بہرحال بات یہ ہے کہ جب آدمی قبرستان جائے تو ان کو سلام بھی پیش کرے اور ساتھ میں ان کی مغفرت کی دعا بھی کرے۔ اپنے عزیز رشتہ داروں کی قبروں پر جانا مستحب ہے، اور عامۃ الناس مسلمانوں کی قبرستان میں جانا بھی، اس لیے آدمی کو جب موقع ملے اللہ تعالیٰ دے تو کبھی کبھی چلے جانا چاہیے، اور بالفرض اگر ہم نہیں بھی گئے تو یہاں ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ چھوٹی سی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، اور فرمایا کہ جو آدمی 27 مرتبہ روزانہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، 27 مرتبہ جو شخص یہ دعا کرتا ہے اللہ رب العزت ان لوگوں میں اس کو شامل فرما دیتے ہیں جو راتوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو دنوں میں روزہ رکھنے والے ہیں، اور جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، مستجاب الدعوات لوگ. کیونکہ آپ دعا کر رہے ہیں تمام مسلمان مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، یقیناً آپ سب کے خیرخواہ ہیں. جب ہم سب کے خیرخواہ بنیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے خیرخواہ ہوں. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ کم از کم 27 مرتبہ روزانہ کا معمول تو بنا ہی لے کہ مغفرت کی دعا کر دیا کرے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے. اسی طرح آپ نے فرمایا، یہ تو مومن کا حال ہے، لیکن جہاں تک کافر کا اور مشرق کا معاملہ ہے، جب اس کا وقت قریب آتا ہے مرنے کا تو فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں حد نظر تک، یعنی بے انتہا فرشتے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں ٹاٹ ہوتے ہیں، بوری کے ٹاٹ جیسے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور اس میں اتنی بدبو ہوتی ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ جو کوئی بدبو ہو سکتی ہے وہ اس میں بدبو ہوتی ہے. اور پھر ملک الموت آ کر اس روح کو خطاب کرتے ہیں کہ خبیث روح اس جسم سے نکل، تو نے اللہ کو ناراض رکھا دنیا میں. تو جب یہ خطاب سنتی ہے ملک الموت کا، تو وہ روح جسم میں ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتی. مومن کی روح تو جلدی سے نکل جاتی ہے آسانی کے ساتھ، لیکن کافر کی جو روح ہے وہ جسم میں بھاگنا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر ملک الموت اس روح کو نکالتے ہیں زبردستی، اس طرح سے جیسا کہ کوئی لوہے کی سلاخ ہو جس میں کانٹے لگے ہوئے ہوں، اور بھیگی ہوئی اون کوئی اس سے نکالے تو کس طرح لپٹ کر وہ آتی ہے، تو اسی طریقے سے اس روح کو نکالا جاتا ہے تکلیف کے ساتھ اور سختی کے ساتھ. اور جب وہ باہر نکل آتی ہے، ملک الموت اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، تو فوراً جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی جلد از جلد اس کو لیتے ہیں اور ٹاٹ میں اس کو لپیٹتے ہیں، اور اس میں انتہائی سخت بدبو ہوتی ہے، اور پھر اس کو لے کر وہ آسمان کی طرف چلتے ہیں. پہلے آسمان پر جب پہنچتے ہیں تو وہاں سے پوچھا جاتا ہے کہ کون خبیث روح ہے یہ، اور اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس روح کو واپس پھینک، یہیں سے پھینک دو. چنانچہ اس کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے کہ اس کے جسم میں لوٹا تھا. تو اس کو وہیں سے اوپر سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام جو ہے اندراج کر لو کتاب سجین میں، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی سجین. ابرار جو ہیں وہ علیین میں ہوں گے، اور فجار جو گناہگار فاسق و فاجر، اسی طریقے سے دیگر کفار و مشرکین، ان کے بارے میں کہا کہ سجین میں ہوں گے. تو ان کا نام کتاب سجین میں لکھ لیا جاتا ہے، اور وہیں سے اس روح کو پھینک دیا جاتا ہے. وہ اپنے جسم میں جا کر قرار پکڑتی ہے، اور پھر منکر نکیر آ جاتے ہیں، اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو چونکہ دنیا میں اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، معرفت حاصل نہیں کی، نتیجتاً گھبراتا ہے، اور پھر گھبراہٹ میں اس کے منہ سے نکلتا ہے، ہاں ہاں انا لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں پتا. اسی طرح پوچھتے ہیں کہ ما دینوں کا، تو بھی کہتا ہے کہ ہاں ہاں انا لا ادری. اور اسی طرح قید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو بھی کہتا ہے ہاں انا لا ادری. حدیث میں آتا ہے قبر کو اس پر سخت تنگ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ قبر جو ہے وہ اس کو بھیجتی ہے، اور اس طرح سے بھیجتی ہے کہ ایک کی پسلیاں دوسری پسلیوں میں گھس جاتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح انگلیوں کو ایک دوسری انگلیوں میں ڈال کر دکھایا کہ اس طرح سے بھیجتی ہے. قبر تنگ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اس کے نیچے دوزخ کے انگارے بچھا دو، فرش بچھا دو دوزخ کا، ایک کھڑکی بھی دوزخ سے کھول دو تاکہ وہاں کی گرم ہوائیں اس تک پہنچتی رہے، اور اس وقت اسے جنت کا ایک منظر دکھایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بدبخت تو اس سے محروم ہو گیا، اگر تو دنیا میں اچھے کام کرتا، نیک کام کرتا، تو یہ تیرا مقام ہوتی، لیکن چونکہ تو نے اچھے کام نہیں کیے، لہذا اب تیرا مقام یہ دوزخ. اور پھر اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو انتہائی بدصورت ہوتا ہے، کپڑے بھی اس کے بہت ہی میلے اور بدبودار ہوتے ہیں، شکل و صورت بھی اس کی انتہائی ڈراؤنی اور خوفناک ہوتی ہے، اور وہ اس سے کہتا ہے کہ قریب المنظر شخص تو کون ہے؟ کہ تجھے دیکھ کر کلیجہ دل بیٹھا جاتا ہے، تو اس وقت یہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں، جو تُو نے اعمال کیے وہ ہوں میں، تُو نے اچھے عمل کیے ہی نہیں، جب برے عمل کیے تو میں مشکل ہو کر اب تیرے سامنے ہوں کہ تُو نے یہ سب کچھ کیا تھا. دنیا میں آج مزے لینے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے. تو اس وقت پھر یہ کافر کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم نہ ہو، اے رب قیامت قائم نہ ہو، اے رب قیامت قائم نہ ہو، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جب قائم ہوگی اور سارا کچا چٹا سامنے آئے گا تو یقیناً اسے یقین ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. اب تک تو یقین نہیں تھا، جیسا کہ کفار کہتے ہیں ایزا متنا و کنہ تراب و عظام عینا لمبعوثون، کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہیں، ہم نے اپنی طرح اللہ کو سمجھ لیا ہے، جیسے ہمیں کسی چیز پر قدرت نہیں ہے اللہ کو تو ہر چیز پر قدرت ہے. انسان کو چاہیے کہ سوچے کہ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا، نہ مٹی تھا نہ ذرہ تھا کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے جب اسے پیدا کر دیا اب کچھ تو ہے. ارے بھائی اب اور کچھ نہیں تو مٹی تو ہے نا، جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے پیدا کر دیا، نیست سے ہست میں لے آئے، موجود نہیں تھا تو وجود بخش دیا، اب کم از کم اور کچھ نہیں تو اس جسم کی مٹی تو موجود ہے، اب زندہ کرنے میں کیا مشکل ہے؟ جو خدا پہلی مرتبہ زندہ کر سکتا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے کچھ مشکل ہے. اور اسی اشکال کا جواب دیا ایک پیغمبر کو، بلکہ دو واقعات اس قسم کے آتے ہیں، انشاءاللہ میں اللہ نے چاہا تو آئندہ اس کو بیان کروں گا. تو بہرحال ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور اس دوبارہ زندگی کو اچھا بنانے کے لیے ہمیں اچھے اعمال اختیار کرنے چاہیے. اس کے مقابلے میں جو مومن آدمی جس کا انتقال ہو گیا، جب اس کے فرش بچھا دیا جاتا ہے جنت کا، اس وقت وہ کہتا ہے یا رب جلد قیامت قائم فرما تاکہ ہمیں حقیقی جگہ پہ پہنچ جاؤں، یہ تو ایک منظر ہے صرف، لیکن جلدی قیامت قائم فرما تاکہ جنت میں ہم پہنچ جائیں. تو اس لیے میرے عزیز بھائی، ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے. یہ ساری خبریں ایسی نہیں ہیں کہ کوئی قصہ کہانی کی بات ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے الحمدللہ اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے. تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم جہاں دنیا کی فکر کرتے ہیں، اپنی آخرت بنانے کی فکر بھی ہمیں کرنی چاہیے. میں نے بارہا یہ سلمان بن عبد الملک ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے جب یہ بات پوچھی تھی تو اس کا ذکر کیا، کہ پوچھا تھا کہ لوگ مرنے سے کیوں گھبراتے ہیں، تو انہوں نے جو جواب دیا، اللہ کے نیک بندے تھے، وہ یہ تھا کہ لوگوں نے دنیا آباد کر رکھی ہے اور آخرت برباد کر رکھی ہے. اعمال کے اعتبار سے دنیا ہم نے خوبصورت بنا رکھی ہے، یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا، اور چونکہ اعمال خراب ہیں اس لیے آخرت میں جانے کو جی نہیں چاہتا، اس لیے ہم اپنی موت کو مکروہ سمجھتے ہیں. لیکن اگر اعمال اچھے ہوں تو پھر صحابہ کرام کا وہ معاملہ سامنے آتا ہے. ایک صحابی نے کہا کہ اگر کوئی شخص مجھ سے یہ کہے کہ کوئی شخص فلاں چیز کو اگر چھو لے تو وہ مر جائے گا، تو مجھ سے زیادہ پہلے چھونے والا کوئی نہ ہو. ہمیں موت کی اتنی جلدی ہے اور موت کو اتنا محبوب رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں جگہ اور فلاں جگہ کوئی پہلے پہنچ جائے تو میں جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کروں گا، الا یہ کہ کوئی مجھ سے تیز دوڑ کے وہاں پہنچ جائے، ورنہ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں پہنچوں. اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ موت اگر بازار سے مل سکتی ہوتی تو ہم اس کو خرید لیتے، یعنی ایسی چیز اگر ہوتی کہ موت مل سکتی کسی بازار سے دکان سے تو ہم اس کو خرید کر موت حاصل کر لیتے تاکہ اللہ کے پاس پہنچ، کیونکہ موت ذریعہ ہے اللہ رب العزت کے دیدار کا، موت ذریعہ اللہ تعالی کی نعمتوں میں پہنچنے کا، موت ذریعہ ہے اللہ رب العزت کے دیدار کا. تو جسے اللہ سے محبت ہوگی اسے موت سے ہی محبت ہوگی، جسے اللہ سے محبت نہیں اسے موت سے ہی محبت نہیں. ایک بات یاد رکھیے، ہم جو ناپسند کرتے ہیں، کوئی شخص مر گیا تو اس کے مرنے کو ناپسند کرتے ہیں، انا للہ پڑھتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون بھی لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کو جو ہے وہ بس پڑھ لیا، یہ کوئی مرنے پر ہی پڑھا جاتا ہے، حالانکہ کسی بھی تکلیف پر، کسی بھی مصیبت پر، کسی بھی مشکل پر اس کو پڑھنا چاہیے. اس کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں، ہم سب اللہ ہی کے ہیں، وہ انا الیہ راجعون، ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. لہذا بھائی جب ہم اللہ کے ہیں تو اس کی مرضی جب مرضی زندہ رکھے، جب تک چاہے اور جب چاہے مار دے، اور جب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں تو اگر یہ چلا گیا تو اس میں اچھمبے کی کیا بات ہے؟ تو یہ تو تسلی کا جملہ ہے، کوئی چیز گم ہو جائے یہی پڑھ لیجیے، اس میں بھی یہی پیغام ہے کہ بھائی یہ چیز اللہ کی تھی، جب تک اللہ نے چاہا اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا، اور جب اللہ نے چاہا کہ اب اس سے فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو، ختم ہو گئی. کوئی چیز گم ہو گئی، پیسے گم ہو گئے، چوری ہو گئے، آپ کی خدا نہ کرے گاڑی کسی نے اٹھا لی، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو. ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا کہ لائٹ چلی جائے تو بھی فوراً پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ابھی ہم ہوا میں بیٹھے ہوئے تھے، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹھنڈی ٹھار ہوائیں کھا رہے تھے اور ایک دم لائٹ چلی گئی، اب ایک دم گرمی میں آ گئے، سخت مشکل میں آ گئے، انا للہ پڑھو بھائی. لیکن ساتھ میں اس کا استحضار کرو کہ یہ سب نعمتیں اللہ کی ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ان سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جب وہ نہیں چاہیں گے تو ہم ایک لمحے کے لیے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور ہم نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اس لیے اگر کوئی مر گیا اس کا زیادہ غم نہ کرو. البتہ غم جو ہوتا ہے وہ جدائی کا ہوتا ہے، کبھی ایک شخص سے ہمارا رشتہ تھا، تعلق تھا، وہ ہم سے جدا ہو گیا، اس جدائی کا غم دنیا میں بھی ہوتا ہے. کوئی انڈیا سے ملنے کے لیے آ جائے اور پھر جائے تو کیا اس کا دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بلکہ وہاں سے جب یہاں آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں والے بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی جا رہے ہیں، ابا جا رہے ہیں، اما جا رہے ہیں، پتہ نہیں. حتیٰ کہ حج پہ جا رہے ہوتے ہیں تو بھی بعض اوقات بچے رو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حج کا سفر مبارک سفر ہے، لیکن بعض اوقات خود بھی رو رہا ہوتا ہے کہ بچوں سے جدائی کی ہے، نہ جانے کیا معاملات پیش آئیں گے، اس جدائی کی بنا پر روتا ہے. لیکن جب آ رہا ہوتا ہے تو خوشی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اسی طریقے سے جب لوٹنے کا وقت ہوتا ہے تو خوش بھی ہونا چاہیے. اور بہت زیادہ غم مت کرو، بہت زیادہ غم کی ضرورت نہیں کسی بھی معاملے پر. دنیا کے سارے احوال پیش آتے رہتے ہیں، اس کا نام ہی دنیا ہے. اگر یہاں پر غم نہ ہو تو یہ کیا دنیا ہوئی بھائی؟ جہاں کوئی غم نہیں ہوگا وہ جگہ جنت ہے، جہاں غم ہی غم ہوگا وہ جگہ دوزخ ہے، اور جہاں خوشیاں بھی ہوں غم بھی ہوں یہ دنیا ہے. تو ہم اس وقت دنیا میں رہ رہے ہیں، یہاں غم بھی آئیں گے، خوشیاں بھی آئیں گی، اچھے حال بھی آئیں گے، برے احوال بھی آئیں گے. آدمی کو شکوا نہ کر، اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہے کہ یا اللہ آپ نے جو ہے وہ ہم سے یہ نعمت چھین لی. اللہ سے شکوہ مت کرو، بلکہ فوراً اپنے استغفار کرو کہ کوئی نہ کوئی بدعملی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے یہ نعمت مجھ سے چھن گئی. اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہمیں اپنی دنیا یہیں سے، اپنی آخرت یہیں سے اس دنیا میں بنانی ہے. دیکھو ہم یہ فکر کرتے رہے کہ مر جائیں گے دیکھا جائے، ارے پھر کیا دیکھو گے؟ جو کچھ دیکھنا ابھی دیکھو، اور کس کو پتا کہ کب تک زندگی ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت تو چٹیل میدان ہے، اگر تم نے جنت کو آباد کرنا ہے، وہاں محلات بنانے ہیں اور باغات لگانے ہیں اور نہریں جاری کرنی ہیں دودھ کی اور شہد کی اور دیگر، تو پھر دنیا سے تیاری کرو بھائی، میٹیریل یہیں سے بھیجو. جو اعمال اچھے کرو گے اسی سے کوئی درخت لگے گا، اسی سے کوئی باغ بنے گا، اسی سے کوئی نہر جاری ہوگی، وہی اسی سے پانی جاری ہوگا، اسی سے محلات بنیں گے، یہ اعمال ہی تو بنائیں گے. ورنہ فرما جنت تو چٹیل میدان ہے، وہاں کچھ بھی نہیں، تمہارے اعمال سے جنت جنت بنے گی. اور اگر اعمال اچھے نہیں کیے، خسرت دنیا والآخرہ، ذالک هو الخسران المبین، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. یاد رکھو میرے عزیز بھائی، یہ جدائی، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جدائی یقینی چیز ہے، وصال تو کبھی کبھی ہوتا ہے. باپ اور ماں، ماں باپ اور اولاد، بہن بھائی، میاں بیوی، بچے، عزیز رشتہ دار، آپ دیکھ لیجیے، حتیٰ کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں سب ملے ہوئے بیٹھے، کہ نہیں بیان ختم ہوا، دعا ہوئی، کوئی ادھر چلا جائے گا، 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 سب جدا ہو گئے. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو راستے میں روڈ پار کریں گے ساتھی، لیکن روڈ پار کر کے کوئی کسی بلڈنگ میں چلا جائے گا، کوئی کسی بلڈنگ میں چلا جائے گا، جدائی ہے. گھر چلے گئے، بچوں سے ملاقات ہو گئی، بڑے خوش، لیکن صبح پتا چلا اپنے کاروبار کے لیے کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا. شادی بیاہ ہے، سارے عزیز رشتہ دار ایک جگہ جمع، گھنٹہ دو گھنٹہ چار گھنٹے آٹھ گھنٹے دو دن تین دن چار دن دس دن، پھر جدائی. تو دنیا میں بار بار اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ملتے ہیں اور بچھڑتے ہیں، ملتے ہیں اور بچھڑتے ہیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے جو بالکل سے بچھڑ جائیں گے، لمبے عرصے کے لیے بچھڑ جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا بالکل سے، بالکل کا لفظ صحیح نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ لمبے عرصے کے لیے بچھڑ جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ ملا دیں گے. جب وہ بھی مر جائے گا جو بعد میں ہمارے مرا، تو انشاءاللہ ایک دن ملاقات ہو جائے گی. تو اس لیے موت بلا شبہ بظاہر مکروہ چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ موت آئے بغیر ہم ساری نعمتوں سے فیضیاب بھی نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں رکھی ہیں وہ سب مرنے کے بعد ہی حاصل ہوں گی صحیح معنی. اس لیے میرے عزیز بھائی، اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کریں. انشاءاللہ اس مضمون سے متعلق کچھ باتیں اللہ نے چاہا تو آئندہ میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو بات کہی گئی ہیں اس پر یقین ہمیں عطا فرمائے اور اپنی آخرت دنیا ہی میں بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دے دے تو بس. جیسا دوسری ایک بات سن لیجئے. پہلے درس قرآن مجید ہو رہا تھا تو اب کافی عرصے سے کسی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا. انشاءاللہ اس پیر سے پہلے قرآن مجید کا جو درس ہوتا تھا وہ تسلسل سے ہوتا تھا شروع سے, اور انشاءاللہ اس پیر سے ارادہ یہ ہے کہ مختلف صورتوں کا درس قرآن انشاءاللہ ہوا کرے گا. اللہ نے چاہا تو پیر منگل بدھ جمعرات ان دنوں میں, چونکہ جمعے کو بھی الحمدللہ بیان تو ہوتا ہی ہے, ہفتے کو ہمارے یہاں تبلیغی بھائی جو ہے وہ ان کا بیان ہوتا ہے, اور اتوار کے دن عصر کے بعد بیان ہو جاتا ہے اس لیے عشاء کے بعد یہاں بیان نہیں ہوتا. تو بہرحال پیر سے لے کے جمعرات تک درس قرآن مجید, اور پھر جمعے کے دن یہ اشراحی مجلس جو ہوتی ہے اللہ نے چاہا تو وہ ہوگی, اور انشاءاللہ مختلف صورتیں جو ہیں ان کو بیان کیا جائے گا تاکہ ان کا مفہوم اور مطلب ہم سمجھیں. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں تو ہم پڑھتے تو رہتے ہیں لیکن اس کا مفہوم ہمیں پتہ نہیں ہوتا, اس لیے خیال یہ ہے کہ چھوٹی صورتوں سے درس شروع کیا جائے تاکہ ہم جنہیں نماز میں پڑھتے ہیں تو اللہ وجہ البصیرت پڑھیں, نماز پڑھتے ہوئے ہمیں اس کا خیال رہے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے, کیا مفہوم ہے. سورہ فاتحہ ہے جسے ہم بار بار پڑھتے ہیں, تو انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا پہلے بیان ہو جائے تاکہ سورہ فاتحہ میں جو کچھ ہے, تو یہ تو نہیں دعویٰ کہ سارے کچھ بیان ہو جائے گا, جس حد تک بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کم از کم اتنا کہ ہمیں اس کا مفہوم اور مطلب آ جائے, اس کا ترجمہ کچھ آ جائے, اور اس کے بعد پھر اسی طریقے چھوٹی صورتیں سورہ ناس سے لے کے سورہ فیل تک, تاکہ ان صورتوں کو جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو ہمیں کم از کم اس کا ترجمہ اس کا مفہوم کسی نہ کسی حد تک سمجھ میں آئے, اور ہماری نمازوں میں جو وساوس اور خیالات آتے ہیں دنیاوی وہ کسی طرح رک جائیں. یہ تو نہیں ہوگا کہ بالکل لیے رک جائیں گے لیکن انشاءاللہ کمی واقع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. جو باتیں اللہ کہی گئی ہیں اپنے فضل خاص سے اے اللہ انہیں سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین آخرت کی نعمتوں کا استحضار عطا فرما. اے اللہ آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو شب بیداری عطا فرما. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما, اپنے نام کی لذت نصیب فرما, اپنی معرفت عطا فرما. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید کی تلاوت علی الدوام کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیشہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسلمان بنایا, کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی, اس کے جتنے تقاضے ہیں اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں آپس میں محبتیں پیدا فرما, باہم شیر و شکر فرما, مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق قائم فرما. اے اللہ نفرتوں سے بغض اور عداوتوں سے ہماری حفاظت فرما, بدگمانیوں سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ خاص طور پر بظاہر جو دیندار ہیں ان میں بدگمانیاں بے انتہا ہوتی ہیں, اے اللہ ہم سب کو بدگمانیوں سے بچا. اے اللہ ہمیں بدگمانیوں سے بچا. اے اللہ ہم سب کو بدگمانیوں سے بچا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرما, اپنے بزرگوں کا اور بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما, چھوٹوں پر شفیق اور شفقت والا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرما, اسی طریقے سے دیگر احباب دوست ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما, اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.